آج سے عمر کے مسائل شروع کیے جا رہے ہیں، مسلسل تین روز تک آپ کے سامنے عمر سے متعلقہ کچھ حدیثوں کا تذکرہ ہوا تھا، اگرچہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ عمر سے متعلقہ بہت ساری حدیث معصومین کی طرف سے ہیں، مگر کچھ فقط آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، باقی جو شوق رکھتے ہیں وہ حدیثوں کی کتابوں میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر حدیثوں کا تعلق اس بات سے تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال تھا کہ خمس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، چنانچہ مجھے پانچ چھ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھنا پڑ گئیں کہ معصومین نے کتنی تاکید کے ساتھ خمس کا مطالبہ کیا ہے۔ اب عام طور پر جب لفظ خمس استعمال ہوتا ہے تو فوراً توجہ اس جانب چلی جاتی ہے کہ جو آمدنی ہم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ ملازمت سے ہو، چاہے وہ کاروبار سے ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی سے ہو، اس کے خمس کا مطالبہ یا اس کے خمس کی بات ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خمس سات چیزوں پر واجب ہوتا ہے، سیون۔ اب وہ سات چیزیں پوری تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، فقط فہرست مکمل کرنے کی خاطر اس کی فہرست آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اکثر لوگوں کو یہ مسائل پیش نہیں آتے ہیں، چنانچہ جو مسائل اکثر لوگوں کو پیش نہیں آ رہے ہیں ان کا تذکرہ یہاں کر بھی نہیں رہے ہیں، لیکن اگر یہ مسائل کسی کو پیش آ جائیں تو ضرور علماء سے رابطہ کریں، یا پھر دوبارہ یہیں قرآن مدرت اکیڈمی میں فون کر لیں تو انشاءاللہ ان کو جواب مل جائے گا۔ لہذا وہ فہرست میں جن سات چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ فہرست سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کتاب الخمس، یہ خمس کی کتاب شروع ہو رہی ہے، آیت اللہ سیستانی کے مسائل ہیں منہاج الصالحین سے، اور منہاج الصالحین کی پہلی جلد سے یہ مسائل آپ کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ ہے مبحثان، اس میں دو بحثیں ہیں، دو بحثیں سب اعتبار سے کہ ایک تو کن چیزوں پر خمس نکلے گا اس سے متعلق ہے، پھر دوسری بحث ہے خمس کہاں استعمال ہوگا اس سے متعلق ہوگی گفتگو۔ تو سب سے پہلے کن کن چیزوں پر خمس واجب ہوتا ہے، سات چیزوں پر واجب ہوتا ہے مگر ہم فقط پہلی صاحب کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ساتویں چیز کا تذکرہ تفصیل سے آپ کے سامنے آئے گا۔ المبحث الاول فیما یجب فیہ الخمس، پہلی بحث ان چیزوں میں کہ جس میں خمس واجب ہوتا ہے، وہی امور و چند چیزیں ہیں کہ جن میں خمس واجب ہوتا ہے۔ الاول غنائم، سب سے پہلی چیز جس پر خمس واجب ہوتا ہے وہ ہے مال غنیمت، اگر مسلمانوں کی کسی کافر ملک والوں سے جنگ ہو جائے تو جو مال غنیمت حاصل ہوگا، جو جہاد واقع ہوگا اس جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس پر خمس واجب ہوتا ہے۔ اب آج کوئی ایسا مسلمان ہے نہیں کہ جس سے باقاعدہ وہ والا جہاد ہو کہ جس میں مال غنیمت واجب ہوتا ہو، تو اگرچہ اس کی تفصیل بڑی لمبی چوڑی ہے مگر وہ ہمارے ہاتھ میں کبھی مال غنیمت نہ آیا ہے نہ آنے کا کوئی امکان ہے، لہٰذا اس پورے معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا پہلو ہے جس پر خمس واجب ہوتا ہے وہ ہے الثانی المادن، وہ ہے کان، وہ افراد کے جو کان کا کاروبار کرتے ہیں، وہ سونے کی کان، ہیرے کی کان، کوئلے کی کان، جو کان میں کھود کے جو مٹیریل نکالنے ہوتے ہیں اس پر خمس واجب ہوتا ہے، تو وہ بھی بہت مخصوص افراد ہیں، بہت محدود افراد ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں، چنانچہ ان کو تو یہ مسائل سیکھنا پڑیں گے، لیکن چونکہ عام پیش آنے والے مسائل نہیں ہیں لہذا اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس کے بعد الثالث الکن، اور تیسرا ہے جب کسی کو خزانہ مل جائے، کسی بھی طرح سے خزانہ مل جائے، اس نے کوئی زمین خریدی اس میں کھدائی کی اور اچانک وہ خزانہ مل گیا، وہ جنگل میں جا رہا تھا اور جنگل میں جاتے جاتے اس کو کہیں سے خزانہ مل گیا، تو خزانہ اگر مل جائے یاد رکھے لفظ استعمال ہو رہا ہے خزانہ, یہ نہیں کہ کسی کا پڑا ہوا مال راستے میں مل جائے, اس کے مثلا بٹوے میں $1,000 ہو, $10,000 ہو مثلا, یہ خزانہ نہیں کہلائے گا. جو راستے میں پڑا ہوا مال مل جاتا ہے اس کو خزانہ نہیں کہیں گے. خزانہ وہ عام طور پر جو پرانے زمانے میں لوگ چھپا کے رکھتے تھے, اور اب وہ زمانے کے لوگ ختم ہو گئے, اب اگر کہیں سے کسی کو اس طرح سے خزانہ مل جاتا ہے تو اس پر خمس ہوتا ہے. نمبر چار, ما اخرج من البحر بالغوث, سمندر یا دریا میں غوطہ لگانے کے بعد جو موتی وغیرہ حاصل کیے جاتے ہیں یا جو بھی چیز حاصل کی جاتی ہے, چاہے وہ جواہرات حاصل کیے جائیں, موتی وہ کے جو مچھلیاں پیدا کرتی ہیں, اور اسی طرح سے وہ جواہرات کے جو سمندر میں جال ڈوب گیا, کوئی چیز ڈوب گئی اور اس کے بعد سمندر میں سے یہ چیز نکل آئی, تو اگر اس طرح سے کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جو سمندر میں غوطہ لگا کے اس طرح سے موتی تلاش کر لیتے ہیں, جواہرات لوگوں کے تلاش کر لیتے ہیں, تو ایسی صورت میں جو کچھ نکلے گا اس پر خمس ہوگا. یہ بھی اگر مسائل کبھی پیش آئیں تو ضرور علماء سے رابطہ کیا جائے. الخامس, الارض التي تملكها الكافر من المسلم, یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلمان اگر کوئی زمین, فقط زمین کی بات ہو رہی ہے, مسلمان اگر کوئی زمین کافر کو دیتا ہے, وہ دو طرح سے ہو سکتے ہیں, یا تو اس کو بیچی ہے زمین لہذا کافر کے پاس چلی گئی زمین, یا وہ ویسی زمین اس نے ہبے میں دے دی, صلح میں دے دی, کسی اور طرح سے وہ زمین دے دی. تو مسلمان سے اگر کافر کے پاس زمین جائے, چاہے وہ خرید و فروخت کے ذریعے جائے یا کسی اور ذریعے سے جائے, تو ایسی صورت میں کافر کو خمس نکالنا ہوتا ہے. وہ کافر ہے, اس کو اس زمین کا خمس نکالنا پڑے گا. مگر یہ قوانین بھی آج کسی مسلمان ملک میں رائج نہیں ہیں, لہذا یہ بحث بھی تقریباً ناپید ہو چکی ہے, عام طور پر کام نہیں آتی ہے. کافر کو خمس نکالنا چاہیے اگر اس کے پاس مسلمان سے کوئی زمین آئی ہے. اور نمبر چھ, الحلال المخلوط بالحرام, اگر حلال مال کے ساتھ حرام مال مل جائے, ہاں یہ تو مسلمانوں میں بہت ہے, اس کی تو کمی نہیں ہے, چنانچہ یہ والے کام کے مسائل. اگر انسان کے حلال مال میں حرام مال مل گیا ہے تو ایسی صورت میں اگر بعد میں پروردگار نے اس کو توفیق دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا مال پاک کر دے, جو حرام مال اس کے مال کے ساتھ مل گیا تھا اس مال کا کوئی وہ جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق وہ اسے نکال دے, تو اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس مال کا خمس نکالا جائے. لیکن یہ جب تک کہ تفصیل آپ کے سامنے نہ آئے اس وقت تک پورا مسئلہ سامنے نہیں آئے گا. اگر بعد میں گنجائش ہوئی تو اس آخری یعنی چھٹے والے حصے کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. پہلے اصل خمس کے مسائل آپ سن لیں, اس کے بعد اگر گنجائش ہوئی تو اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا کہ حلال مال کے ساتھ حرام مال مل جائے تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے حلال مال کو پھر پاک بنانے کا, حرام مال سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا. اس میں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا خمس نکالا جائے, مگر وہ فقط ایک طریقہ کار ہے, باقی تفصیل بھی ہے. اگر گنجائش ہوئی تو خمس کے مسائل کے بعد اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. یہ چھٹا تھا کہ جس میں خمس واجب تھا. ساتویں اور آخری چیز جس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے, پوری بیان ہوگی, سارے مسائل اس کے بیان ہوں گے, وہ ہے السابع ما یفضل عن معونت سنته, سال کے اخراجات کے بعد جو بچ جائے اس پر خمس واجب ہوتا ہے. اب وہ چاہے ملازمت کر رہے تھے, جاب کر رہے تھے اور جو تنخواہ مل رہی تھی اس میں سال کے آخر میں کچھ بچ گیا, یا بزنس کر رہے تھے اس میں سال کے آخر میں کچھ بچ گیا, یا ٹھیکے داری کر رہے تھے یا کاشتکاری کر رہے تھے یا کوئی اور کام کاج کر رہے تھے, نیٹ پہ بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے مثلا, اور سال کے آخر میں کچھ بچ گیا تو اس پر خمس ادا کرنا واجب ہے، نکالنا ضروری ہے. اور وہ روایتیں میں نے شروع میں آپ کے سامنے اس لیے پڑھی ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ نہ نکالنے والے کے لیے کیا ائمہ نے کہا ہے، کیا کچھ انہوں نے بیان کیا ہے. تو اب ساتویں چیز ذرا تفصیل سے آپ کے سامنے آئے گی کہ کاروبار، ملازمت، ٹھیکیداری، کاشتکاری، اس سے جو کچھ بچتا ہے اس پر خمس واجب ہوتا ہے. آئیے اب ذرا اس کی تفصیل شروع کرتے ہیں. لہو ولعیالہ مما یستفیدہ بصناعۃ او زراعۃ او تجارۃ او اجارۃ او حیاضۃ للمباح او ای کسب آخر او ای کسب آخر. اگر صناعت، اگر مثلا وہ کوئی انڈسٹری چلاتا ہے، کوئی فیکٹری چلاتا ہے، اس کے بعد پیسہ آتا ہے، زراعت کا کام ہے یا بزنس ہے یعنی دکانداری تجارت ہے، یا مثلا ایسا بھی کچھ نہیں ہے، وہ کرائے پر اپنے جگہ کو دیتا ہے، کرائے پر اپنی گاڑی کو دیتا ہے مثلا، یا اسی طرح سے اپنے آپ کو کرائے پر دیتا ہے یعنی نوکری کرتا ہے، اپنے آپ کو کرائے پر دینا یعنی نوکری کرنا. او حیاضت للمباح، حیاضت ایک اور لفظ ہے. دین اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ساری زمینیں کہ جس کا کوئی مالک نہیں ہے، اگر انسان چاہے تو اس میں نشانی لگا کر ان ساری زمینوں کا یا اس علاقے کا وہ مالک بن سکتا ہے. بلوچستان میں مثلا چلے جائیں آپ، بلوچستان زمین کے اعتبار سے سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ہے، آبادی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے. زمین بہت بڑی ہے، آبادی بہت چھوٹی ہے. تو اب بہت ساری زمین ایسی پڑی ہے کہ جو کسی کی ملکیت نہیں ہے. اگر آپ وہاں جا کر اپنی کوئی علامت لگا دیں، وہاں اپنی باؤنڈری وال کھڑی کر دیں، اپنی کوئی چار دیواری کھڑی کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ زمین میری ہو گئی، تو اسلام آپ کی زمین کو تسلیم کرے گا کہ ہاں یہ آپ کی ہو گئی. اسی طرح سے کچھ دریا ہیں، کچھ پہاڑ ہیں، کچھ دوسری جگہ ہیں کہ جہاں پر یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، آپ نے کہا کہ بھئی یہ میں نے نشان لگایا، یہ میری ہو گئی، چنانچہ آپ کی ہو جائے گی. مگر یاد رکھیے کہ لازمی ہے کہ یہ کسی کی زمین یا کسی کی جگہ پہلے سے نہ ہو، بالکل خالی پڑی ہو اور آپ نشان لگا لیں تو یہ آپ کی ہو جائے گی، کوئی قباحت نہیں ہوگی. اسے کہتے ہیں حیاضت. حیاضت کرنے کے بعد اگر یہ آپ کے پاس پڑی رہی اور اس کی ملکیت مالیت ہو گئی، تو سال کے بعد اس کا بھی خمس نکالنا پڑے گا. اور ایہ کسب آخر، یا کسی بھی طرح کا آپ کا آمدنی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، کوئی بھی اور ذریعہ. اب یہ جتنی ساری آپ کے سامنے چیزیں بتائی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آج کی دنیا میں نہیں ہیں، یعنی عبارت میں نہیں آئیں، لیکن آج کی دنیا میں وہ بہت سارے کام ہوتے ہیں جو اس میں نہیں آئیں. مثلا کیا، مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، اس کو فیس ملتی ہے، اس کا تذکرہ اس میں نہیں آیا. وہ نہ کاروبار ہے، نہ وہ تجارت ہے، نہ وہ حیاضت ہے، نہ کوئی دوسری چیز ہے. یا بہت سارے لڑکے آج کل انٹرنیٹ پر بیٹھ کر آئی ٹی سے، انٹرنیٹ ہی کے ذریعے سے، چاہے وہ ویب سائٹ بنا کے یا دوسرے کوئی کام کاج کر کے سافٹ ویئر بنا کے، وہ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں وہ لوگ. تو کوئی بھی آمدنی کا ذریعہ اگر ہے کسی کے پاس، تو اس پر خمس واجب ہوگا، اس کو خمس دینا ہوگا. بل يتعلق الخمس بكل فائدة مملوكة وإن لم تكن مكتسبة، بلکہ خمس ہر فائدے پر ہے، چاہے اسے آمدنی نہ بھی کہا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ اس نے کمایا ہے، اس کے باوجود اس کو اس پر خمس دینا پڑے گا. اگر سر یہ نہیں کہا جا رہا کہ باقاعدہ اس نے آمدنی حاصل کی ہے، کوئی کمائی حاصل کی ہے، پھر بھی اس کو خمس دینا پڑے گا. کل حبت ول حدیت ول جائزت ول مال موسا بہی و نما الوقف الخاص اب العام. جس طرح سے کہ فرض کیجئے کہ کسی نے ہبا دیا ہے، ہبا دیا ہے، اس ہبے کو کبھی کمائی نہیں کہا جاتا، آمدنی نہیں کہا جاتا، مگر یہ ہبا اگر آپ کے پاس پڑا رہا، جس کو ہم کہتے ہیں، اور ہدیہ مثلا، جیسے گفٹ پر خمس ہے کہ نہیں لوگ سوال کرتے ہیں، وہ گفٹ ہی ہے، ہدیہ یعنی گفٹ. عید میں مثلا کسی نے تحفہ دیا ہے اور عید میں جو تحفہ ملتا ہے وہی لازمی نہیں ہے, کہیں سے بھی کسی طرح سے تحفہ ملے. شادیوں میں عام طور پر بہت سارے تحفے ملتے ہیں, شادیوں سے ہٹ کے اگر کوئی کہیں سے باہر سے آیا ہے مثلا آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہے اور آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہے, اس میں یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ وہ بہت کوئی قیمتی تحفہ ہو. کوئی حج پڑھنے گیا تھا, عمرہ کرنے گیا تھا, عراق زیارت پڑھنے کے لیے گیا تھا, سید الشہداء کی زیارت پڑھنے کے لیے گیا تھا, وہاں سے آپ کے لیے مہر لے کے آ گیا. اب مہر کی کوئی قیمت نہیں, لیکن اگر یہ مہر بھی آپ کے پاس ایک سال تک پڑا رہا, یہ سجدگاہ اگر آپ کے پاس ایک سال تک پڑی رہی تو اس کا بھی خمس دینا پڑے گا. اس لیے کہ یہ گفٹ ہے, یہ ہبہ ہے یا یہ ہدیہ ہے, اس لیے اگر یہ آپ کے پاس پڑی رہتی ہے, وہ مہر تک بھی اگر پڑی رہی تو اس پر بھی خمس آ جائے گا. لوگ کہیں گے کہ مہر کی کیا قیمت ہوگی, وہ مارکیٹ والے سے معلوم کریں, یہ علماء کا کام نہیں ہوتا کہ یہ بتائیں کہ مہر کی کیا قیمت ہے, اس پرفیوم کی کیا قیمت ہے, یہ لوگوں کا کام نہیں ہے, علماء کا کام نہیں ہے. جی جی ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ جس پر خمس واجب ہو جائے, اور وہ کسی بھی طرح سے واجب ہو جائے, چاہے استعمال نہ کر کے واجب ہو جائے یا دوسرے گزاری ہوں, استعمال کریں گے تو واجب ہی نہیں ہوا تو ہماری گفتگو سے نکل گیا. ہمارا مقصد ہے کہ جس پر واجب ہو جائے, جس پر خمس واجب ہو جائے اس کا خمس نکالنا پڑے گا. لہذا اگر بڑا تحفہ کسی نے دیا ہے تو اس پر خمس ہوگا ہی ہوگا, لیکن اگر چھوٹا تحفہ بھی دیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس پر کیا خمس ہوگا, نہیں اس پر بھی خمس ہے, اس پر بھی خمس دینا پڑے گا. لوگ آب زمزم کی بوتل لا کے دیتے ہیں, اگر آب زمزم کی مارکیٹ میں کوئی قیمت ہوتی ہو تو اس پر بھی خمس دینا پڑے گا. آپ نے نہیں پیا ایک سال تک پڑا رہا, اب اس پر خمس دینا پڑے گا. یہی ساری چیزیں, وہ کھجور کا پیکٹ لا کے دیا تھا آپ کو, وہ کھجور کا پیکٹ آپ نے استعمال نہیں کیا, اس پر خمس دینا پڑے گا. تو وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو, تمام چیزوں پر خمس دینا ہوتا. بل جائے گا اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی انعام ملا ہے, ابھی ابھی آپ کے امتحانات ختم ہوئے ہیں, آپ کو انعام ملا ہے, اگر وہ ایک سال پڑا رہا آپ نے استعمال نہیں کیا, اس پر بھی خمس دینا پڑے گا. اور اسی طرح سے بچوں کو جو رمضان میں انعامات ملتے ہیں, یا مثلا پرائز بانڈ پہ جو انعام ملتا ہے, لاکھ روپے کا پرائز بانڈ لگ گیا, انعام ملا اس کا, اگر ایک سال تک استعمال نہیں ہوا اب اس پر خمس دینا پڑے گا. تو ان ساری چیزوں پہ خمس. ول مال المصابحی, اسی طرح سے جس مال کی وصیت کی تھی اور وصیت کی وجہ سے وہ مال ہمارے پاس آ گیا, جیسے مرنے والے عام طور پر وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میری فلاں دکان میرے فلاں بیٹے کو دے دینا, یا مرنے والی عورت ہے وہ وصیت کر کے جاتی کہ یہ میرے زیورات میری فلاں بیٹی کو دے دینا, میری فلاں بہو کو دے دینا, یا میری پوتی کو دے دینا. تو اب یہ اس مال کی وصیت کی ہے, زیورات کی وصیت کی ہے, وہ زیورات وصیت میں ملے, اگر وہ ایک سال تک استعمال نہیں ہوئے اس پر بھی خمس دینا پڑے گا. ونما الوقف الخاص, اسی طرح سے وقف خاص میں اگر کوئی آمدنی حاصل ہوتی ہے. وقف خاص کیا ہوتا ہے, پہلے ذرا سی اس کی وضاحت سمجھ لیجئے. وقف خاص کا مطلب ہے, وقف اسلام میں دو طرح کے ہیں, ایک کا نام ہے وقف خاص, دوسرے کا نام ہے وقف عام. وقف عام کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو وقف کرے, کسی زمین یا ادارے کو وقف کرے, اور وہ سب کے لیے کہ بھائی سب استعمال کریں اسے. جیسے فرض کیجئے کہ مسجد کے لیے قرآن وقف کرتے ہیں, مسجد کے لیے دعاؤں کی کتابیں وقف کرتے ہیں, جو بھی آئے مسجد میں استعمال کرے اسے. یا فرض کیجئے کہ مسجد کے لیے جگہ کو وقف کر دیا, وہ جگہ مسجد کی ہو گئی. امام بارگاہ کے لیے جگہ کو وقف کر دیا, وہ جگہ امام بارگاہ کی ہو گیا. اب وہاں امام بارگاہ تعمیر ہوگی, جو بھی آئے امام بارگاہ میں اس کے استعمال کرے, اس جگہ میں جو جائز استعمال ہے وہ استعمال کرے, کوئی حرج نہیں. اسے کہا جاتا ہے وقف عام, یعنی تمام لوگ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے وقف خاص. وقف خاص کا مطلب ہے کہ خاص کسی اب فرد کے لیے یا افراد کے لیے مخصوص کیا ہے. مثلا فرض کیجئے کہ پرانے زمانے میں یہ بہت ہوتا تھا کہ وڈیرے اپنی زمین اپنے بچوں میں وقف کر کے چلے جاتے تھے, اپنے بچوں میں وقف کر کے اس لیے چلے گئے تاکہ اس زمین کا بٹوارا نہ ہو, ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے, بس یہ زمین بچوں کے پاس رہے, اس کی آمدنی بھی حاصل ہوتی رہے, مگر زمین چونکہ وقف ہو چکی ہے تو وقف ہو جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس زمین کا, اس قرآن کا, اس دعا کی کتاب کا کوئی مالک نہیں. جب تک کہ زمین مسجد کے لیے وقف نہیں کی تھی کوئی مالک تھا, لیکن جیسے ہی زمین مسجد کے لیے وقف کر دی اب کوئی مالک نہیں, اب یہ زمین مسجد والی ہو گئی. اگر امام بارگاہ کے لیے وقف کی اب وہ امام بارگاہ والی ہوگی, اب ملکیت ختم ہو گئی, جو وقف کرنے والا تھا اس کی بھی ملکیت ختم ہو گئی, کسی اور کی ملکیت بھی نہیں رہی. لہذا اگر کسی شخص نے اپنی زمین, بہت بڑی زمین تھی اس کی, وہ چاہتا تھا کہ زمین کا بٹوارا نہ ہو جائے, اس نے اپنی اولاد ہی کے لیے وہ زمین وقف کر دی, پر چیزیں کہ اس کے چار بچے تھے, چار بچوں کے لیے وقف کر دی. تو جو چیز وقف کی جائے وہ تو آپ نے سنا ہے کہ اسے سب استعمال کر سکتے ہیں جن کے لیے وقف کی ہے, مسجد سب استعمال کر سکتے ہیں, مسجد میں رکھا ہوا قرآن سب استعمال کر سکتے ہیں, اس لیے کہ سب کے لیے وقف ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وقف والی چیز سارے لوگوں کے لیے ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقف والی چیز فقط چار افراد کے لیے ہو, تو چار افراد اس استعمال کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جیسے کسی شخص نے اپنی زمین چار افراد, اپنی اولاد جو چار بیٹے تھے ان کے لیے وہ وقف کر دی تاکہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے پائے, اسے کہا جاتا ہے وقف خاص. اچھا جب وقف ہو گئی وہ چیز, زمین جو مسجد کو دے دی وہ زمین کی ہو گئی, زمین مسجد کی ہو گئی, جب اپنی ملکیت میں نہیں رہی تو اگر اپنی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو تو اس کا کوئی خمس نہیں ہوتا ہے. جب تک اپنی ملکیت میں تھی اس کا خمس واجب تھا, لیکن وقف کر دی اب ملکیت سے نکل گئی, لہذا خمس بھی ختم ہو گیا. تو مسجد کے لیے اگر وقف کی جا رہی ہے اپنی ملکیت سے نکل جائے گی, لیکن اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے لیے وقف کر رہا ہے تو کیا ہوگا, تب بھی یہی ہوگا, ہوگا یہ کہ اب اس کے اپنی ملکیت نہیں رہی. اچھا اپنی ملکیت نہیں رہی تو کیا اولاد کی ملکیت بن گئی؟ نہیں, اولاد کی ملکیت بھی نہیں بنی. جو چیز بھی وقف کر دی جاتی ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں رہی, وقف کرنے والے کی بھی ملکیت نہیں رہی اور جن لوگوں کے لیے وقف کی گئی تھی ان کی بھی ملکیت نہیں رہی, کسی کی ملکیت نہیں رہی. تو اگر وقف میں جب کسی کی ملکیت نہ رہے تو خمس کا کیا تعلق ہے؟ پھر تو خمس ختم ہو گیا, پھر تو باتیں ختم ہو گئی. تو بطور خاص یہاں وقف عام اور وقف خاص کو لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو چیز وقف کی گئی ہے اس کا تو مالک کوئی نہیں ہے, لیکن اس سے منافع حاصل ہو سکتا ہے. زمین میں کاشتکاری کی, زمین میں درخت لگائے گئے تو کاشتکاری کی تو اسے فصل ہاتھ میں آئی ہے, پھل ہاتھ میں آئے ہیں, وہ ہزاروں روپے کے ہیں. کہتے ہیں ہاں اس پر خمس ہوگا, چاہے وقف عام سے کوئی منافع ہاتھ میں آئے چاہے وقف خاص سے کوئی منافع ہاتھ میں آئے تو اس منافع پر خمس ہوگا, وقف پر تو نہیں ہوگا لیکن اس کے منافع پر خمس ہوگا. اذا صار ملکا تلقا للموقوف علیہ, جب وہ خالص کسی کی ملکیت بن جائے, وہ منافع کسی کی خالص ملکیت بن جائے تو اس منافع پر خمس ادا کرنا پڑے گا. جب سال پورا ہو جائے, اس کی شرطیں پوری ہو جائیں, تو شرطیں پوری ہونے پر خمس دینا واجب ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. باواز بلند صلوات پڑھیں.